وصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. محترم حضرات، گزشتہ مجلس میں نے بہت سے مضامین آپ کے سامنے عرض کیے تھے جس کو تقریباً 20-21 دن گزر چکے ہیں. اس میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے، بلکہ مومن کو پیدا کیا ہے آخرت کے لیے، اور دنیا جو ہے یہ کافروں کے حصے میں دے دی. وہ حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے سلسلے میں ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ان الدنیا خلقت لکم وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، کہ دنیا تو تمہارے لیے پیدا کی گئی، یعنی دنیا تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی گئی، دنیا تمہاری خادم ہے، یعنی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کی گئی ہیں. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، لیکن تمہیں پیدا کیا گیا ہے آخرت میں، یعنی اس دنیا کے اندر تم نفع حاصل کرو جو اللہ تعالیٰ نے جس کی حد مقرر کر دی ہے، لیکن مقصود اصلی تمہارا آخرت، تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. یہ میں نے پچھلی مجلس میں ان مضامین کے دوران یہ بات بھی عرض کی تھی، آج اسی سے متعلق کچھ اور مزید عرض کرنا ہے. مگر اس سے پہلے یہ سمجھ لیجیے، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے خادم بنا کر پیدا کیا ہے مومن کا. اگر مومن اس کا عکس کر لے، الٹا کر لے، کہ اس دنیا کو اپنا مخدوم اور اپنا آقا بنا لے، تو بتائیے یہ کیسے صحیح ہوگا؟ خادم کو خادم رکھنا چاہیے، مخدوم بنانا تو اس کو درست نہیں. افسر کو چپراسی بنا دینا اور چپراسی کو افسر بنا دینا کہاں تک درست ہے؟ بادشاہ کو غلام بنا دینا اور غلام کو بادشاہ بنا لینا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ خادم بنا کر پیدا کی گئی ہے، لہذا اس سے خدمت لو. مولانا رومی رحمہ اللہ نے اس کو ایک مثال سے بتایا، اب فارسی کے آپ کے سامنے پڑھوں، حاصل اس کا یہ ہے. فرمایا کہ اگر جہاز اور کشتی کے اندر پانی ڈال دیا جائے تو غرق ہو جائے گا، اور اگر پانی باہر رہے اس سے فائدہ حاصل کیا جائے چلنے کا تو ٹھیک، جہاز محفوظ رہے گا. بس یہی مثال دنیا کی، کہ اگر اس کو اپنے دلوں میں بسا لیا گیا تباہ ہو جاؤ، اور اگر اس کو خادم سمجھ کر اس سے کام لیتے رہے تو پھر صحیح رہو گے. حدیث شریف میں آیا، مل فقر اخشا علیکم، کہ میں تمہارے اوپر فقر سے نہیں ڈرتا. آپ نے فرمایا کہ اگر امت پر فقر آ جائے، تنگ دستی آ جائے، اور دنیا میں کی وسعت و فراقی نہ ہو تو مجھے خوف نہیں، اس لیے کہ اس سے امت جو ہے گمراہ نہ ہوگی، بلکہ اور زیادہ اللہ کی طرف اس کو رجوع ہوگی. جیسا کہ ہمیں اور آپ کو پیش آتا ہے کہ جب کچھ تنگی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، سختی آتی ہے، تو دل ہمارا اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے. جب خوشحالی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ سکون و اطمینان عطا فرما دیتے ہیں تو ان سے غفلت ہو جاتی ہے. تو فرمایا مل فقر اخشا علیکم، فقر اگر تمہارے اوپر آ جائے, تنگ دستی ہو, دنیا کی زندگی تنگی سے گزرنے لگے, تو مجھے اس کا خوف نہیں, کیونکہ تم نہ کفر کی طرف جاؤ گے نہ اور کسی طرف جاؤ گے. آگے فرمایا وَلَاكِنِّي أَخَافُ وَلَاكِنِّي أَخْشَى أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا فَتَنَافَسُوهَا فَتُهْلِكُكُمْ كَمَا تَنَافَسَ مَن قَبْلَكُمْ فَتُهْلِكَهُمْ. لیکن مجھے جو اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی رونق, دنیا کی زینت اور دنیا کی یہ چمک پھیل جائے گی تمہارے درمیان, خوب وسعت و فراخی آئے گی, خوب خوشحالی آئے گی, لیکن اس کا نتیجہ فرمایا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم تباہ ہو جاؤ, تباہی کی طرف چلے جاؤ گے. اور آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس تباہی کا ذکر کر رہے ہیں وہ آخرت کی تباہی ہے. دنیا میں تو اور بڑے اچھے طریقے سے زندگی گزرے گی, جیسے خوشحالی آتی چلی جائے گی اسی طریقے سے عیاشی بھی بڑھتی چلی جائے گی, دنیا کی زندگی کے مزے اور لطف بھی حاصل ہوتے چلے جائیں گے. لیکن آپ کا مقصود یہ نہیں, آپ کا مقصود یہ ہے کہ جب ان چیزوں میں پھنس جاؤ گے آخرت کی تباہی. جیسے اس سے فرمایا, اس سے پہلی امتوں پر بھی یہی آیا ہے کہ جب تک وہ فقر و فاقے, تنگی اور مصیبت میں مبتلا رہے, صراط مستقیم پر رہے, اور جب انہوں نے دنیا کے اندر رغبت کی اور اس کے اندر چلے گئے تو پھر دنیا نے ان کو ہلاک کر دیا. تم فرمایا کہ مجھے اس کا اندیشہ. بہرحال میرا تو مقصود یہ تھا کہ مومن کے لیے دنیا کو خادم بنا کر پیدا کیا گیا ہے, خادم کو خادم کے درجے میں رکھو, اس کو سر پر نہ رکھو, اس کو دل میں نہ بٹھاؤ. دل میں بٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا مال, دنیا کا منصب, دنیا کی اور چیزیں جو نعمت سمجھی جاتی ہیں, ہر جائز ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کی فکر کرنے لگو, یہ نہیں. اللہ نے جو حدود مقرر کر دی ہیں ان نعمتوں کے حاصل کرنے کی, ان حدود کے اندر رہ کر حاصل کرو, دنیا بہترین ہے, آخرت میں کوئی نقصان نہ ہوگا, بلکہ یہ دنیا آخرت کے لیے اور زیادہ معاون بنے گی. مثلا مال و دولت ہے, آج کل جس کی طرف ہماری قوم اندھا بن کر دوڑ رہی ہے, اللہ کی نعمت, دنیا کی زندگی گزارنے کا ایک اچھا ذریعہ ہے, لیکن اس مال و دولت کو حاصل کرنے اور اس کے خرچ کرنے کے لیے حدود مقرر کر دی ہیں اللہ نے, کیسے حاصل کرو کیسے خرچ کرو. اگر ان حدود کے اندر رہ کر مال حاصل کیا جاتا ہے, نعمت, بہت بڑی نعمت جس کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا, اور اگر حدود سے نکل کر حاصل کیا جائے تو پھر یہ وبال ہے اور آخرت میں مہلک قسم کا عذاب ہے. فرض کیجئے کہ مال و دولت حاصل کرنے میں ہم ایسے اندھے بن گئے کہ سود خوری شروع کر دی, کیا نتیجہ ہوگا اس کا؟ اللہ نے تو سود کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے, لینا دینا, کھانا پینا, اس کا کاروبار کرنا, اس کا حساب و کتاب لکھنا, اس کی گواہی دینا, بخاری کی حدیث میں یہ سب موجود ہے. لینا دینا, کھانا پینا, اس کا کاروبار کرنا, اس کا حساب و کتاب لکھنا اور اس کی گواہی دینا, اس سب پر لعنت آئی. اب یہ سودی کاروبار شروع کر دی, اب ظاہر بات ہے کہ وہ دنیا, وہ نعمت جو مال کی صورت میں اللہ نے عطا فرمائی تھی, ہم نے غلط راستے سے حاصل کی, لہذا اس کا وبال ہوگا اور آخرت میں اس کا عذاب ہوگا. رشوت خوری دنیا کے کسی بھی مذہب میں جائز نہیں, اسلام کو تو چھوڑیے, اس نے تو بہت پابندیاں لگا دی ہیں اور رشوت تک پہنچنے والے تمام راستے بند کیے, سب راستے بند کیے تاکہ رشوت تک آدمی نہ پہنچ سکے. اور دنیا کی تمام قوموں میں اور تمام ملکوں میں اور مذہبوں میں رشوت خوری کو بدترین جرم قرار دیا گیا, لیکن رشوت خوری کر کے مال حاصل کیا جائے. اب آپ خود بتائیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ چند روزہ عیش ہے اور اس کے بعد پھر اللہ ہی کی محافظے کیا ہوتا ہے؟ حدود مقرر کی ہیں مال حاصل کرنے کی بھی, اور پھر حدود مقرر کی ہیں مال خرچ کرنے کی. یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا. تو میرا تو مقصود یہ تھا کہ مومن کے لیے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے خادم بنا کر پیدا کیا ہے. اس خادم کو خادم رکھو, اس غلام کو غلام رکھو, اسے اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دو, یعنی اپنے دل میں داخل نہ ہونے دو. اس لیے کہ خادم اور غلام جب گھر میں آ جاتا ہے تو پھر آپ جانتے ہیں جو آج کل ہو رہا ہے, یہ جوان جوان نوکر, جوان جوان خادم اور غلام رکھ لیے جاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا چوریاں ہوتی ہیں یا پھر عزتوں پر ہاتھ ڈال دیا جاتا ہے, اگرچہ آج کل اس کو چھوڑ دیا گیا. تو اسی طریقے سے یہ بھی کہ اگر اس میں اسے گھر میں رکھو گے یعنی دل میں رکھو گے تو بڑے خطرات ہیں اور بڑے خطرناک نتائج ہیں. بہرحال مومن کو پیدا کیا گیا آخرت کے لیے. گزشتہ مجلس میں میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا یہ سفر جو جاری ہے کس طرف جاری ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس زندگی کے اندر جو ہم قدم بقدم لمحہ بلمحہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ منزل ہماری کیا ہے؟ گزشتہ مجلس میں میں نے واضح کر دیا تھا کہ مومن کے لیے اس سفر کی منزل ہے آخرت اور جنت. جنت سے نکلا, دنیا میں وہ سفر کرنے لگا اس پوری زندگی میں, اور یہ سفر جاری ہے, موت پر یہ سفر ختم ہو جائے گا اور فوراً ہی آخرت کے پہلے مرحلے میں داخل ہو جائے گا. وہاں سے گزرتا ہوا, امتحانات دیتا ہوا, آزمائشیں بھگتتا ہوا آخرت میں پہنچے گا, پھر آخرت کی آزمائشیں بھگت کر جنت میں داخل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. مومن کی منزل وہ ہے, یہ راستہ ہے, یہ راہ سفر ہے. زندگی اس دنیا کی راہ سفر ہے, اس لیے اس کو مقصود نہ بنایا جائے دنیا کو. کون ہے کہ جو یہاں سے لاہور کے لیے جائے اور راستے میں جتنے اسٹیشن اور شہر پڑے ان کو مقصود اصلی سمجھ لے اور وہاں پر اتر جائے؟ اب آپ بتائیے کیا پہنچ سکے گا وہ لاہور؟ ہرگز نہیں پہنچ سکے. اسی طریقے سے یہ راستہ طے ہو رہا ہے, ہم سب چل رہے ہیں اور بے اختیار چل رہے ہیں. ہم اگر رکنا بھی چاہیں اس سفر کے اندر رک نہیں سکتے, ٹھہرنا چاہیں ٹھہر نہیں سکتے. ہر لمحہ ہمارا ہمیں اپنی منزل اصلی کے قریب تر کر رہا ہے, اس قدر قریب تر کر رہا ہے کہ جس کا ہمیں اندازہ نہیں. لہذا مومن کا مقصود اصلی ہے آخرت. انکم خلقتم للآخرہ, آخرت کے لیے تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے, اس لیے اس کو مقصود اصلی رکھو, اس کو اپنا مقصود اصلی بناؤ. دنیا سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو جائز طریقے سے اس زندگی میں اٹھا لو, لیکن دنیا کو مقصود نہ بناؤ, دنیا کی نعمتوں کو مقصود اصلی نہ بناؤ. تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں رکھی ہیں جو کبھی ختم نہ ہوں گی, جو کبھی فنا نہ ہوں گی. دنیا کی نعمتیں چند روزہ ہیں, آج ہے کل نہیں ہے. یہ زندگی جو ہمیں دنیا میں ملی ہے آج ہے کل نہیں ہے. مال جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ممکن ہے کہ کل کو ہمارے پاس نہ ہو, ورنہ موت پر تو مال ضرور چھوٹ جائے گا اور پہنچے گا بارشوں کے پاس. چند روزہ ہے یہ نعمت. مومن چند روزہ نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا, بلکہ وہ ابدی دائمی غیر فانی نعمتوں کے لیے پیدا کیا گیا, اور یہ دائمی اور ابدی نعمتیں آخرت ہیں, جنت ہی. لہذا اس کی فکر کرنا چاہیے اور جنت کو مقصود اصلی بنا کر اور آخرت کی راحت و آرام کو اپنا مقصود اصلی بنا کر سفر کرنا چاہیے اس دنیا. یہ تو گزشتہ مجلس کے مضمون کا تھوڑا سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا تاکہ آج کی بات میں ربط قائم ہو جائے. اور تسلسل پیدا ہو جائے. جب ہمارا سب کا مقصود اصلی, ہر مومن اور مومنہ کا مقصود اصلی آخرت ہے, اللہ تعالی ہمیں اسے مقصود اصلی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, تو آخرت میں ہمیں کس مقام پر جانا ہے, آخرت میں ہمیں کون سا مرتبہ اور درجہ حاصل کرنا ہے, اس کی بھی فکر ہونا چاہیے. وہ یہیں سے ہوگی, مرنے کے بعد تو نہیں ہوگی. کوئی شخص جاتا ہے روزی کمانے کے لیے غیر ملکوں میں, وہ اپنا ایک ہدف اور ایک نشانہ مقرر کرتا ہے کہ میں یہ کروں گا, پھر اس کے بعد ترقی کر کے یہ کروں گا, پھر یہ کروں گا, پھر یہ کروں گا. چنانچہ باہر جانے والے حضرات اسی پر عمل کرتے ہیں اور اس منصوبے کے مطابق کام کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے لیے طے کر لیا ہے, اور وہ منصوبہ ترقی کا ہے. ہمارا مقصود اصلی اور ہماری منزل اصلی آخرت ہے. آخرت میں سب سے ادنا اور سب سے کم تر درجہ ہمیں چاہیے یا کچھ ہمیں ترقیاں چاہیے, فیصلہ آپ خود کر لیں کہ عقل کا تقاضا کیا ہے. ادنا درجہ بھی وہاں کا بہت بڑا ہے. جنت کا سب سے ادنا درجہ ایسا ہے حضرت, جیسا کہ حدیث بخاری شریف کے اندر آیا ہے, اور آپ اس کا تصور صحیح طریقے سے اس وقت نہ کر سکیں گے کیونکہ ہماری عقل بھی محدود, ہماری معلومات بھی محدود, ہماری نظر بھی محدود, اس لیے صحیح طریقے سے اس کا تصور نہیں ہو سکے گا. لیکن سمجھ لیجئے بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ سب سے کم درجے کا, سب سے ادنا درجے کا جنتی جو ہوگا, ادنا درجے کا, اس کو اتنی بڑی جنت ملے گی جو اس دنیا سے 10 گنا زیادہ ہوگی. یہ ادنا درجے کا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ جنت کا تو ذرا سا ٹکڑا بھی مومن کے لیے ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا. جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ اگر ایک گز زمین مل جائے جنت کی تو دنیا و مافیا سے بہتر ہے, اس لیے کہ دنیا تو ختم ہو جائے گی, وہ باقی رہے گی. ایک گز زمین, حدیث میں تو 100 کا لفظ ہے, میں نے اپنے یہاں کے اعتبار سے کہہ دیا, ایک گز زمین اگر مل جائے جنت کی تو دنیا و مافیا سے بہتر ہے. ادنا درجے کے جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا زیادہ جنت ملے گی, اور اس دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں اور وہ جنت میں جانے کے قابل ہیں وہ بھی ملیں گی. انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ اللہ نے توفیق دی تو اس کو بیان کروں گا اور تفصیل سے عرض کروں گا. تو جنت ہمارا مقصود, آخرت ہمارا مقصود, ادنا درجے کا جنتی بننا چاہیں ہم اسی دنیا میں ہوگا, اس سے اوپر کا بننا چاہیں اسی دنیا میں ہوگا, اس سے اوپر کا بننا چاہیں اس کے لیے محنت اسی دنیا میں ہوگی. پھر میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کون مومن اور مومنہ ایسے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت میں پسند نہ کرتے ہیں؟ ہے کوئی ایسا مومن؟ جو ایسا ہے تو وہ مومن بھی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت, آپ کی خدمت, آپ کی معیت, آپ کی ملاقات, آپ کی زیارت, جنت کے اندر کون پسند نہیں کرے گا؟ اب میں نے عرض کر دیا کہ جو اس کو پسند نہ کرے وہ مومن ہی نہیں, ایمان سے خارج ہے. ہر مومن کی تمنا ہے, مقصود اصلی ہے کہ آپ کی رفاقت میں رہیں, پھر آپ کی امت کے اندر بڑے بڑے بزرگان دین, اولیاء کرام, شہداء, صدیقین اور صالحین گزرے اور ہر زمانے میں رہتے ہیں, کون ان کی رفاقت پسند نہیں کرے گا؟ ادنا درجے کا جنتی ہے تو ظاہر بات ہے اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ ان اپنے نیک بندوں کو پہنچائیں گے. اگر اعلیٰ درجے کا جنتی ہے اور اس سے اعلیٰ درجے کا جنتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کو یہ رسائی حاصل ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دوسرے اللہ کے مقبول نیک اور بزرگ بندوں کی زیارت کر لے، ملاقات کر لے، ان کی خدمت کر لے، یہ حاصل ہو جائے گی نعمت سے. لیکن یہ سب کچھ اس دنیا میں کرنا ہے، دنیا کی زندگی سے ہی اس کی تیاری کرنا ہے. مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں کرتا ہے، خود تو آدمی مر گیا، رہے اس کے بیٹے پوتے اور دوسرے رشتے دار اور ورثہ، دو چار دن، دس بیس دن یاد رکھتے ہیں وہ بھی بھول جاتے. ماں باپ جیسی عظیم دولت دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، چند دن یاد رکھا، کچھ پڑھ پڑھا کر ایصال ثواب کر دیا، کچھ ان کے نام سے صدقہ و خیرات کر دیا، سال بھر گزرا تو بالکل بھول گئے، کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچاتا. اس لیے خود کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے، اپنے بیٹوں پر اور اپنے دوسرے ورثہ اور متعلقین پر قطعاً اعتماد نہ کیجیے. اس لیے ان اونچے درجات کی کامیابی اسی دنیا میں حاصل کرنا ہے، اور یہ کوئی بڑی چیز نہیں. میں نے جو آیت شروع میں پڑھی، ایک آسان طریقہ اللہ نے اس کا بتا دیا. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ من یطع اللہ والرسول ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، جو صحیح معنی میں اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اور اطاعت کرے، یہ قیامت تک کے لیے آنے والے مومنوں کے حق میں ہے. ورنہ صحابہ کرام تو خوب کرتے تھے، قیامت تک جتنے مومن آنے والے ہیں، جتنی مومنات آنے والی ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالی نے یہ فرما دیا کہ تم میں سے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی پوری پوری فرما برداری کرے گا. تو دنیا کی زندگی سے یہاں بحث نہیں ہے، وہ دوسری آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے، اسے پھر عرض کر دوں گا. لیکن آخرت میں جو منزل مقصود ہے مومن کے لیے اور مومنہ کے لیے، اس میں تمہارا کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، آخرت میں اور جنت میں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے خاص خاص انعامات فرمائے، ان کے ساتھ ہوگا. وہ خاص انعامات کن پر فرمائے ہیں؟ من النبیین، انبیاء کرام کے ساتھ اور پیغمبروں کے ساتھ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. اور کون ہیں؟ والصدیقین، اور انبیاء کرام کے بعد امتوں میں جن کا سب سے اونچا مرتبہ ہے وہ صدیق ہے، ان کے ساتھ ہوگا. اور کن کے ساتھ ہوگا؟ والشہداء، جو شہید ہو چکے ہیں اللہ کی راہ میں حقیقتاً، ان کے ساتھ ہوگا. والصالحین، اور جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقبول بندے ہیں ان کے ساتھ ہوگا. یعنی آخرت میں وہ کافروں کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ، امریکہ کے صدر کے ساتھ، روس کے صدر کے ساتھ، ہندوؤں کے وزیر اعظم کے ساتھ، ان کے ساتھ نہیں اٹھے گا، بلکہ آخرت میں اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کرام کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، اور اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کے ساتھ. جہاں جہاں یہ نیک اور مقبول بندے اور انبیاء کرام جائیں گے، یہ بھی ان کی خدمت میں ساتھ جائے گا، اور ظاہر ہے کہ وہ سیدھے جنت میں جائیں گے، اور بلند مقامات پر جائیں گے، یہ بھی جائے گا. آسان ترین نسخہ بتا دیا کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی پوری پوری فرما برداری کرو، تمہیں یہ نعمت مل جائے گی. ظاہر ہے کہ یہ فرما برداری انسان خود کر سکتا ہے، دنیا کی زندگی میں دوسرا نہیں کرے گا، اور نہ دوسرے کا عمل اس کے حق میں اللہ مقبول کرے گا. اس لیے قرآن کریم نے اتنا فرما دیا. لیکن اس آیت کے اندر بہت سے مضامین ہیں اور عبرت کی بہت سی بڑی بڑی باتیں ہیں. اور اس آیت کے اندر ایک اور طریقہ بھی اللہ نے ذکر فرما دیا ہے ضمناً, میں اس کو تفصیل سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا, لیکن آج کی مجلس میں یہ بات پوری نہیں ہوگی. یہ آیت کیوں نازل ہوئی, کون سا ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی عظیم آیت اپنے رسول پر نازل فرمائی جو امت کے لیے قیامت تک کے واسطے خوشخبری اور نوید ہے؟ اس کا واقعہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی تھے, وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بڑی بے چینی کے ساتھ, بڑی فکر کے ساتھ, پریشانی کی حالت میں اپنی درخواست پیش کی, عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے بڑی محبت, حتیٰ کہ اپنی اولاد سے زیادہ, اپنے ماں باپ سے زیادہ, اپنی بیوی سے زیادہ اور خود اپنی جان سے زیادہ مجھے آپ سے محبت. اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمانے. اس محبت کا یہ حال ہے کہ جب تک میں آپ کی خدمت میں حاضر رہتا ہوں سکون رہتا ہے میرے دل سے, لیکن جب میں گھر چلا جاتا ہوں بے چین ہو جاتا ہوں. اور یہی تقاضا ہوتا ہے کہ خدمت میں حاضر ہو جاؤں, حاضر خدمت ہو کر زیارت کر لوں اور کچھ سکون قلب حاصل کر لوں. میری یہ کیفیت چلی آ رہی. آج مجھے اچانک ایک خیال آیا, اس کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا. خیال یہ آیا کہ آپ بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور میں بھی مرنے والا ہوں. مرنے کے بعد آخرت میں آپ کو تو اللہ تعالیٰ بڑے اونچے اونچے درجات عطا فرمائیں گے اور سب سے اعلیٰ قسم کی جو جنت ہے وہ آپ کو عطا کی جائے گی. میں تو پتہ نہیں کہ مجھے جنت ملے یا نہ ملے, لیکن اگر اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جنت ہمیں عطا مجھے عطا فرما دی تو میں تو اس درجے پر نہیں پہنچ سکتا جس درجے پر آپ ہوں گے. وہاں پر میرے میں آپ کی زیارت کر کے کیسے سکون حاصل کروں؟ جب سے یہ خیال آیا ہے پریشان کہ دنیا میں تو گزر جائے گا جیسا بھی گزرنا ہے, لیکن وہاں جا کر کیا ہوگا اور آپ کی زیارت کیسے نصیب ہوگی, آپ کی خدمت کیسے نصیب ہوگی؟ آپ نے یہ سن کر سکوت اختیار فرمایا, کوئی جواب نہ دیا. اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل فرما دی کہ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ معمولی سا نسخہ ہے آخرت میں اور جنت میں رفاقت حاصل کرنے کا, اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی پوری پوری فرما برداری کرو. تو انبیاء کے ساتھ تم اٹھ جاؤ گے, نبی کے ساتھ چلے جاؤ گے, ان کی خدمت, ان کی رفاقت اور معیت حاصل ہو جائے گی. واقعہ یہ ہے, اور اس واقعے میں ہمارے لیے جو عبرتیں ہیں اگر میں ان کے اندر آ جاؤں تو وقت بہت زیادہ گزر جائے گا. کیا آج ہم میں سے مجھ سمیت کوئی ایسا ہے کہ جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجے کی محبت ہو جو ان کو تھی؟ صحابہ کرام تو آپ سے محبت ٹوٹ کر کیا کرتے, اور جس کو جتنی محبت تھی اتنا ہی اس کا اونچا مرتبہ تھا. سب سے زیادہ محبت صحابہ کرام میں حضرت صدیق اکبر کو تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ محبت, بلکہ میں کہوں گا تمام امت میں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایسی محبت تھی کہ اپنی جان, اپنا مال, اپنے تمام اوقات اور اپنی تمام دنیا کی نعمتیں آپ پر نثار کر دیں, آپ کو خطرے سے بچاتے تھے, اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے تھے, آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے دشمنوں سے. وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا جو سیرت کی کتابوں میں, کہ جب غار ثور میں ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ روح پوش ہو گئے تو صدیق اکبر سب سے پہلے اس غار میں داخل ہوئے. حجاج صاحبان نے دیکھا ہوگا وہ غار, اس کی زمین کو ہموار کیا اور جو کچھ اس میں گھاس پھوس لگا ہوا تھا اسے صاف کیا اور پھر حضور کو اندر بلا کر آرام کرنے کے لیے درخواست کی. دیکھا کہ ایک سوراخ ہے, غار کے اندر ایک سوراخ. اندیشہ ہوا کہ اگر کسی موزی جانور کا ہوا تو وہ اچانک آ کر آپ کو تکلیف پہنچا دے. کوئی چیز پاس نہ تھی, انگوٹھا, پاؤں کا انگوٹھا اس پر لگا کر بیٹھ گئے, آپ سو گئے. وہ سوراخ جو تھا وہ ایک سانپ کا, سانپ بھی بڑا زہریلا, اس نے آ کر ڈس لیا. اس کی تکلیف سے صدیق اکبر کے آنسو نکل پڑے. یہ آنسو آپ پر گئے تو آپ نے آنکھ کھول کر پوچھا کیا بات ہے, عرض کر دیا. آپ نے اس انگوٹھے پر اپنا لعاب دہن لگا دیا, اللہ تعالیٰ نے سب صاف کر دیا, اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا, آپ کی حفاظت کی, اپنی جان کی کوئی قیمت نہ سمجھی. اس سے بڑھ کر اور کوئی محبت کا ہو سکتا ہے صرف قصہ؟ اور بھی بہت سے قصے ہیں, یہ موضوع نہیں ہے میرا. تو سب سے زیادہ محبت صدیق اکبر کو تھی, پھر درجہ بدرجہ صحابہ کرام کو محبت تھی. جتنی جس کی محبت تھی اتنا ہی اس کا اونچا مرتبہ تھا. ہر مومن کو بھی محبت اللہ نے عطا فرمائی ہے اور یہ محبت ایمان کے لیے لازم ہے. اگر کسی کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں معاذ اللہ, تو وہ اپنے ایمان کی خبر لے. ایمان جب آتا ہے تو محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ آتی ہے, کم زیادہ ہونا اور بات ہے, لیکن فی جملہ بہرحال کچھ نہ کچھ محبت ضرور آ جاتی ہے. انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس کو میں بیان کروں. یہاں پر تو اتنا معلوم ہوا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھے گا وہ آپ کی رفاقت جنت میں حاصل کر لے گا, اور جیسی جس کی محبت ہوگی ایسی ہی اس کی رفاقت ہوگی. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رفیق اس دنیا میں اور آخرت میں اور جنت میں حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم, سچے رفیق, ایسے سچے رفیق کہ اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے مزار مبارک کو آپ کے مزار مبارک کے ساتھ رکھا. اس سے زیادہ اور کیا رفاقت ہوگی, اس سے زیادہ اور کیا معیت ہوگی کہ وقت وفات سے لے کر ان تینوں بزرگوں کو ایک ساتھ رکھو. معیت یہیں پر حاصل ہو گئی. دنیا میں بھی یہ معیت اور رفاقت اللہ نے عطا فرما دی, زندگی میں بھی یہی معیت اور رفاقت ان دونوں کو حاصل تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے, خدمت میں ہی رہتے تھے, اپنی کسی ضرورت کا ان کو احساس نہ تھا, بس آپ کی خدمت ان کا مقصود اصلی. اور آخرت میں بھی میدان حشر میں بھی یہی معیت حاصل ہوگی, یہی رفاقت حاصل ہوگی. حدیث شریف میں ہے کہ جب حوض کوثر پر امت آئے گی, حوض کوثر کو آپ جانتے ہیں, جو میدان حشر میں ایک حوض ہوگا بڑا طویل و وسیع اور عریض، جب حوض پر پانی پینے کے لیے امت آئے گی اس حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، دہنی طرف صدیق اکبر ہوں گے، بائیں طرف فاروق اعظم ہوں گے. حوض کوثر پر دہنی جانب صدیق اکبر، بائیں طرف فاروق اعظم، یہ تین بزرگ وہاں بھی ساتھ ہیں. آنے والوں کو جو تشنا بلب ہوں گے اور پیاس سے بےتاب ہوں گے ان کو یہی تین حضرات پانی پیش کریں گے. لہذا سوچ لیں وہ لوگ کہ جو ان دونوں بزرگوں سے دشمنی رکھتے ہیں، حوض کوثر کا پانی پینا ہے تو محبت کرنا پڑے گی، اور حوض کوثر کے پانی سے محروم رہنا ہے تو کر لو جو جی چاہے گا. یہ دونوں بزرگ ساتھ، معیت وہاں پر بھی، رفاقت وہاں پر بھی. اسی طریقے سے جب پل صراط کو عبور کر کے چلیں گے تو وہاں بھی معیت اور رفاقت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ یہ دونوں بزرگ بھی ہوں گے، پھر صحابہ کرام ہوں گے درجہ بدرجہ، جیسی جس کی محبت ہے، پھر امت ہوگی تمام کی تمام، جس کی جتنی محبت ہے پل صراط کو عبور کر کے چلی جائے گی. اور جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پل صراط کا عبور کرنا نہایت آسان کر دیا جائے گا، اتنا آسان کہ جیسے بجلی چمکی اور بند ہو گئی، اتنی دیر میں آپ تمام راستہ عبور کر لیں گے، ایسے ہی ان دونوں بزرگوں کے لیے بھی ہوگا. جنت میں اسی طریقے سے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی معیت عطا فرمائے. محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنیاد ہے اس رفاقت کی اور معیت کی، اور یہی محبت بنیاد ہے اللہ تعالی کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کی. لہذا اب اصل چیز محبت ہو گئی. محبت نہیں ہوگی کبھی اطاعت نہیں کرے گا، کبھی فرما برداری نہیں کرے گا، ہمیشہ حکم عدولی کرتا رہے گا، نافرمانیوں میں مبتلا رہے گا. محبت اگر ہوگی جیسی محبت مطلوب ہے، اور اس کو انشاءاللہ اگلی مجلس میں عرض کروں گا، اگر ایسی محبت ہوگی اللہ سے اور اس کے رسول سے کہ جو مطلوب ہے، کبھی گناہ نہیں کرے گا، کبھی نافرمانی نہیں کرے گا، ہمیشہ اپنے آپ کو اس پر رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں. یہ محبت بنیاد بن گئی، اللہ اور رسول کی فرما برداری کی بھی، اور معیت اور رفاقت کی بھی، خصوصاً جنت میں. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ حدیث بخاری میں ہے، لا یؤمن احدکم، خدا کی قسم تمہارا ایمان کامل نہ ہوگا جب تک کہ تم مجھ سے اتنی محبت نہ رکھو کہ جو ماں باپ سے بھی زیادہ ہو، اولاد سے بھی زیادہ ہو، بیوی سے بھی زیادہ ہو، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ ہو. جب تک اتنی زیادہ محبت مجھ سے نہ ہوگی تمہیں کامل ایمان نہیں ملے گا. خود فرما دیا آپ. تو یہ محبت بنیاد بن گئی. قرآن کریم نے تو بنیاد بنایا اللہ اور رسول کی اطاعت کو، اور آپ صلی اللہ، اور اس واقعے کے، اس آیت کا جو جس واقعے میں نازل ہوئی ہے اس نے بنیاد بتایا رسول کی محبت کو. لہذا یہ دو بنیادیں ہمارے پاس آ رہی ہیں. اب ان پر انشاءاللہ میں اگلی مجلسوں میں بات کرتا رہوں گا. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور معیت بلکہ خدمت جنت میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے، حشر میں بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں آپ کے نقش قدم پر اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے. ہمارے اہل و عیال کو بھی اللہ تعالی اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے احباب کو اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو سب کو اسی صراط مستقیم پر اللہ تعالی چلنے کی توفیق عطا فرمائے. شیطان کے شر سے، فتنوں کے شر سے، نفس کے شر سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں سب کو اپنے نیک اور مقبول بندوں میں داخل فرمائے. برحمتک یا ارحم الراحمین.